لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
پیشاور گداداروں کو صدقہ و خیرات دینا کیسا ہے؟
بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام ہے. آج کل تو اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں اور لوگ بھیک مانگتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے وہ بس ان کی عادت ہوتی ہے کہ محنت مزدوری کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، بلکہ نوکری بھی کرتے ہوں گے، اپنا کاروبار بھی کرتے ہوں گے، تو پارٹ ٹائم یہ کام کرتے ہیں. جیسے رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہٹے کٹے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، دودھ ملیدہ اللہ ہی دے گا، اس طرح مطلب گلیوں میں. عید کے دن وہ بھوکوں بجاتے ہوئے فطرہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو حقدار نہ ہو ان کو خیرات دینا، یہ ان کے سوال کرنے پر ان کو دینا ناجائز ہے. دیں گے تو الٹا گناہ ہوگا، اور جو غیر مستحق ہو اس کو زکات دینا بھی ناجائز ہے، بلکہ زکات ہوگی بھی نہیں، فطرہ بھی ادا نہیں ہوگا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اس میں خصوصاً اپنے بچوں کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. 12, 14, 15 سال کے بچے جو ہیں ان کا رسک بہت ہوتا ہے، یہ مطلب اٹھا جاتے ہیں ان کو اور پھر ان کو اذیتیں دے کر معذور کر دیتے ہیں، یا دوسرے شہروں میں لے جا کر پتہ نہیں ان کی عقل کو مفلوج کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں ان کو؟ بھیک کے لیے چوراہوں پر مارکیٹوں میں بٹھا دیتے ہیں، پیچھے سے نگرانی کرتے ہیں. آپ نے ایک طرح کے مطلب فقیر ضرور دیکھے ہوں گے، جو گاڑیوں میں یا تو ہوتے ہیں کہ ایک چلا رہا ہوتا ہے وہ تندرست ہوتا ہے، یا اس کو چوک پہ ڈال دیتے ہیں، جن کی انگلیاں ہاتھوں کی پیروں کی جلی ہوئی ہوتی ہیں، چہرہ جلا ہوتا، آنکھیں اندر دھسی ہوتی، جلی ہوئی ہوتی ہیں، ہونٹ بھی جلے ہوتے ہیں. اس طرح کے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. تو کوئی ماں ایسے تھوڑی بچے جنتی ہے. تو یہ مطلب جو اغوا کر کے اٹھا جاتے ہیں ایسے مظلوموں کو، یہ مطلب کیش کراتے ہیں اس طرح کر کے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
آج کے دور میں صدقہ و خیرات کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں؟
آج کل زکات کے مستحق کون؟ آج کل نہیں بلکہ ہمیشہ سے زکات کا مستحق وہ ہے کہ جو مطلب یعنی کہ مستحق ہو، حقدار. اس میں مطلب دو کیٹیگری ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. فقیر وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس کم از کم ایک دن کے کھانے کا اور پہننے کا موجود ہو. تو فقیر جو ہے، یہ تعریف میں رکھ کی، فقیر سوال نہیں کر سکتا. اور مسکین اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کے بھی کھانے کا نہ ہو اور پہننے کا بھی نہ ہو، تو مسکین جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے. ہاں اگر پہننے کا ہے، کھانے کا نہیں، تو کھانے کا سوال کر سکتا ہے. کھانے کے لیے پہننے کا موجود نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے. بعض جگہ پر سال میں ایک بار لوگ خیرات دیتے ہیں، یہاں بھی عام طور پر رمضانوں میں لوگ خیرات زکات دیتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی مطلب دینے کے ایسے لوگ جو مساکین ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ روز روز سوال کرنے پر کوئی دے گا نہیں اور یہ بیچارے کمانے پر قادر نہیں. تو ایسے کئی سفید پوش ہوتے ہیں جو بیچارے کمانے پر قادر نہیں ہوتے. تو افضل تو یہ کہ اپنے ذوال ارحام، انہیں بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، خونی رشتے دار، ان کو مطلب میں نے کہ اگر وہ سفید پوش ہے اور واقعی وہی حقدار ہیں جو میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی تو ان کو دینا چاہیے. سب سے پہلے افضل یہی ہے کہ ان کی خبر گیری کی جائے. ہاں البتہ خونی رشتہ داروں میں یہ خاص خیال رکھیے گا کہ ماں بیٹے کو زکات نہیں دے سکتی, بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا. اس طرح یہ مطلب یہ ہے کہ ماں نانی پر نانی نواسی پر نواسی, اسی طرح باپ بیٹا پوتا دادا پر دادا, ان میں مطلب ہے کہ زکات اور فطرہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے زکات, خالہ کو دی جا سکتی ہے, ماموں کو دی جا سکتی ہے. تو اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہوں جن کو زکات دینے کی شرعاً اجازت ہے تو اولیت یہی ہے کہ ان کو زکات دی ہے. آج کل بہت سارے سماجی ادارے بھی زکات وصول کرتے ہیں لیکن بعضوں کو مجھے قریب سے دیکھنے کی مطلب کا موقع ملا ہے تو یہ بیچارے مطلب مذہبی معلومات سے کورے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرا ہاتھ سے کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, فوٹو کھینچوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں عجیب ذہن ہوتا ہے, واہ واہ اور شہرت کا بہت ان کو مطلب چسکا ہوتا ہے, مذہبی سوچ بالکل نہیں ہوتی. تو میں نے دیکھا ہے مطلب اس طرح کے ان اداروں کو اگر زکات دی جائے, صدقہ نفل دیا جائے, کچھ بھی دیا جائے, یہ لوگ مکس کر دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب زکات کا مستحق کون ہے اور صدقہ نافلہ یعنی عطیہ جو نفلی جس کو ہم ڈونیشن بولتے ہیں اس کو کس طرح صرف کیے جائے ان کو نہیں پتہ ہوتا. کوئی سمجھائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ مولاناؤں کی باتیں, ہم کو تو خدمت کل کرنی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تو چھوٹ میں ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے ہیں کہ بیاج بھی دو, نیاز بھی دو, زکات بھی دو, خیرات بھی. ان کو کچھ بھی سن نہیں ہوتی کہ مطلب کس رقم کا کہاں مصرف ہے. تو اس لیے مطلب یہ جتنے بھی سماجی ادارے ہیں سچی بات ہے ان سے ان کے اسپتالوں کو تو دوا لیتے وقت بھی ایک سے ایک بار سوچنا چاہیے کہ جبکہ ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں اور یہ مطلب 50 روپے کی دوائی 5 روپے میں دے رہا ہے, 100 روپے والا انجیکشن 2 روپے میں لگا رہے ہیں یا مطلب 15 روپے میں لگا رہے ہیں تو یہ تو قوم کی زکاتیں ہوں یعنی اغلب گمانے کی زکاتیں ہوتی ہیں قوم کی, جس سے ہم لوگ مستحق نہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زکاتوں کا یوز کیا ہے. جتنے سستے اسپتال ہیں خیراتی اسپتال, اس میں میرا یہ ذہن ہے کہ مطلب بہت ڈاؤٹ فل ہے جب تک ان کے اندر علماء اور مفتیان کرام نہ ہو. ہاں محتاط علماء ان میں ہو تو پھر دل تھک جائے, لیکن یہ عوام ہوتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتی. تو یہ ہم لوگوں کو جو ہم لوگ حقدار نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ جیسے خود زکاتیں نکالتے ہوتے ہیں تو ہمیں زکات دینا جائز نہیں ہے. تو ہم 100 روپے کی دوا 5 روپے میں 15 روپے میں کیسے دیں تو زکات کے بیچ. لیکن یہ مطلب میں قطعی نہیں کہہ رہا, یہ مطلب میں نے تھوڑا بہت جو دیکھا بھالا ہے اور مجھے سماجی اداروں کا تھوڑا تھوڑا ان مانوں پر معلومات ہے. اپنی عمر کا بھی ایک پھر تجربہ بھی ہے, پھر پوچھنے کی عادت اس طرح کی ہے نا معلومات کے لیے بعضوں کا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرما. اچھا اسی طرح بعض مذہبی ادارے بھی غیر محتاط نظر آتے ہیں کہ وہ زکات فطرہ خیرات ڈونیشن کچھ پوچھتے ہی نہیں, جو دیا وہ لے لیا, وہ سب مکس کر دیا. غالباً یہاں بھی زکات کا استعمال جو ہے اس طرح کے اداروں میں جو غیر محتاط ہیں بچوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور بچے مکس کرتے رہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چار کس نے دیا, کسی نے فطرہ ڈالا, کسی نے مطلب ڈونیشن ڈالا, کسی نے بچے کا صدقہ نکالا, کسی نے کالا بکرا دینے کے بدلے اس کی رقم ڈال دی. کالا بکرا صدقے کا ہوتا ہے, عام طور پہ یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے. تو یہ سب بھی مکس ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی تشویش کی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں خصوصاً میں بہت زیادہ حساس ہوں اس معاملے میں, بہت زیادہ مجھے اس بات کا احساس رہتا ہے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں, اسی طرح یہ مدنی مذاکرہ بھی سمجھانے کی ایک کڑی ہے کہ زکات فطرہ اور جو بھی صدقات واجبہ ہیں ان کا شرعی حیلہ کیے بغیر اس کو یوز نہ کریں, استعمال نہ کریں. ہمارے یہ پوری مطلب کوشش کی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی جس کے تو کروڑوں روپے اخراجات ہیں اور اس کے ماشاء اللہ جل جلالہ مدارس بھی آپ کے سامنے یہ سب چل رہے ہیں مدارس بے شمار، کراچی میں کم و بیش 200 مدارس ہوں گے، پھر جامعات جو ہیں جس میں علماء پروڈکشن ہوتا ہے، عالم بنائے جاتے ہیں، مفتی بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے صرف دعوت اسلامی براہ راست خرچ کرتی ہے، تو کروڑوں روپے مطلب خرچ ہوتے ہیں دعوت اسلامی میں. تو آپ چاہیں تو اپنی زکات درست انداز سے ادا ہو تو یا تو کسی اچھے سنی دارالعلوم میں اس کے عالم صاحب یا مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کر کے ان سے مطلب ہے کہ یہ کہہ کر کہ یہ حضور زکات ہے اور زکات کی رسید لے تاکہ آپ کی زکات اچھی طرح ادا ہو، یا آپ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکات ہے، یا یہ پیٹیاں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ میں اس میں آپ لفافے میں اپنی رقم ڈالیں، لفافے کو پیک کر دیں، لفافے کے اوپر لکھ دیں کہ زکات، نہیں لکھیں گے تو آپ کی زکات نہیں، پھر یہ بطور ڈونیشن استعمال ہوگی، ظاہر اس کا شرعی ہیلا نہیں ہوگا. اگر آپ لکھ دیں گے کہ یہ زکات یا فطرہ ہے تو فطرہ، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بطور زکات بطور فطرہ استعمال کیا جائے گا، انشاءاللہ عزوجل آپ کی زکات و فطرہ ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
شرعی فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے اس کو مانگنے پر زکات دی تو کیا حکم ہوگا؟
فقیر کو مانگنا اگرچہ حرام ہے اور اسے مانگنے پر دینا بھی حرام، البتہ اگر کسی نے فقیر کے مانگنے پر زکات پیش کر دی تو زکات ادا ہو جائے گی، دینا اگرچہ گناہ ہے، یہ فتح رضویہ شریف ہے، توبہ کر لیں، مگر اس نیت سے گناہ نہ کرے گا میں توبہ کر دوں گا، بلکہ اب دے دی تو ٹھیک ہے توبہ کر لے، زکات ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟
عورتوں کو اگر اس کا شوہر بھی جنت میں گیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے بعد پہنچا دیا جائے گا، اور اگر اس کا شوہر دوزخ میں گیا عورت جنت میں گئی تو کسی نہ کسی جنتی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
ہمارے ہاں مزار کی طرف پیٹ نہیں کی جاتی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
مزار کے اندر ایک بزرگ موجود ہے، شخصیت موجود ہے، اس کا مطلب یعنی کہ ادب اس طرح کرنا کہ اس کو پیٹھ نہ کرنا، یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے، رواج ہے. تو ادب اور بے ادبی کا تعلق، ایک حصہ اس کا ایسا ہے کہ اس کا تعلق عرف پر ہوتا ہے. ہاں قرآن و حدیث نے جس کا حکم کر دیا کہ اس کا ادب کیا جائے تو اس پر عرف نہیں بلکہ یہ حکم ہے، لیکن عام طور پہ جو اس طرح کے آداب ہوتے ہیں یہ عرفی ہوتے ہیں. تو صاحب مزار کو پیٹھ نہ کرنا یہ عرف ہے، جیسے کہ مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کو پیٹھ نہ کی جائے، الٹا چلا جائے، اگر پھر بھی کوئی پیٹھ کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پورا انوار کو الحمدللہ مطلب ہم پیٹھ نہیں کرتے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم پیٹھ کریں، تو یہ مطلب کارِ ثواب ہے. بھلے کہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو، مگر کعبے کے کعبے کو پیٹھ نہ کریں، سنہری جالیوں کو پیٹھ نہ کریں، کہ سنہری جالیوں کو پیٹھ کریں گے تو صاحب مدار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ ہو جائیں گے. تو کعبے سے کعبے کا کعبہ افضل ہے، سرکار ہمارے افضل ہیں یقیناً کعبہ شریف سے. نہیں یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق میں افضل ہیں، تو ان سے زیادہ کسی کو افضل مانے گا تو کافر ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ایک اسکوٹر پر بیعت وقت تین اسلامی بھائیوں کا سوار ہونا کیسا ہے؟
ایک اسکوٹر پر تین اسلامی بھائیوں کا سوار ہونا کیسا ہے یہ اپنے ضمیر سے پوچھیں. اول تو یہ قانونی جرم ہے، بلکہ قانونی تو ڈبل سواری پر بھی دہشت گردیوں کے دور میں پابندیاں لگتی رہتی ہیں اور ٹریبل سواری پر تو پاکستان میں ہمیشہ پابندی ہے. وہ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا غالباً خطرہ زیادہ رہتا ہے. یہ تو ہوا. اب آئیے اخلاقی جرم. تو بعض تو ایسا جی چاہتا ہے کہ ان کو اسکوٹر روک کر اتار کر اس کو سزا دی جائے کہ بیچ میں امرت کو بٹھاتے ہیں اسکوٹر پر اور اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے مدد سے. ایسے لوگ تو میرے بیانات بھی ظاہر کہاں سنتے ہوں گے, ورنہ سنتے تو ان کو شاید مجھے سے حیا آتی. لیکن مجھ سے حیا کیا, مطلب اللہ سے حیا کرنی چاہیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیا کرنی چاہیے. تو ٹریبل سواری چاہے مطلب امرت ہو یا غیر امرت, ٹریبل سواری قانونی جرم ہونے کی وجہ سے بھی ناجائز ہے کہ اگر پولیس نے روک لیا تو ہمارے یہاں انصاف تو ظاہر بہت ہی کم ہے, اس کو تھانے میں پیش کرے گا نہیں ہے. اچھا تھانے میں اگر پیش کیا تو یہ پکڑا جانے والا نہیں پسند کرے گا کہ کورٹ کے دھکے کون کھائے گا, چالان کو جا کے بھرے گا, تو رشوت دینے کی نوبت آئے گی. تو یہ آپ نے حرام کام کیا, جس نے لیا اس نے بھی حرام کیا. اس کو چاہیے یہی کہ وہ تھانے میں جا کے چالان کٹوائے, چالان کاٹے اور پھر اس کو کورٹ میں پیش کرے. تو اتنی مصیبتیں کائے کو اٹھاتے ہو, گناہوں کا دروازہ کائے کو کھولتے ہو. لائسنس بنوا لو اگر اسکوٹر کے بغیر چلتا ہی نہیں, تو ٹریبل سواری سے بالکل توبہ کر لیں, یہ اخلاقی بھی جرم ہے. ڈبل سواری پر بھی بیٹھے تو موٹی چادر دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے کہ ٹانگیں بھی ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے, ورنہ نقصان آپ سمجھتے ہیں اس کا. اس طرح سائیکل پر لوگ آگے بٹھاتے ہیں اور اپنے گھٹنے اس کی رانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں. اسی طرح سائیکل پر بھی ڈبل پر بٹھانا ہی ضروری ہے, تو پیچھے بٹھا لیں, پیچھے وہ اسٹینڈ لگوا لیں. اسٹینڈ پر اگر پیچھے بیٹھے تو شاید اس طرح کا امکان نہیں ہے ٹکرانے کا. آگے بٹھانے میں تو یہ پورا امکان ہے کہ گھٹنے لیں اس کی رانوں سے ٹکرائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اعلی حضرت علیہ رحمہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں.
اس میں مطلب سوزش دل کا تذکرہ, سوزش دل یہ محاورہ ہے, اور یہ سارا شعر جو ہے نا یہ محاورات پر مشتمل ہے. جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشم والا, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں. یعنی مطلب کباب کی خوشبو آپ کے منہ میں شاید پانی آ رہا ہوں. تو جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق پہ جس کا دل جلے, دل جلنا یہ بھی محاورہ ہے. دل جلنا سے مراد وہ جو دیا سلائی سے نہیں جلتا, کڑتا ہے. تو عشق میں جو دل جلتا ہے اس سے جو اس جلن سے جو بو نکلتی ہے, اب یہاں یہ بو نکلنا بھی محاورہ ہے کہ وہ ناک سے سونگنے والی خوشبو تو ہے نہیں دل کے کباب کی. اچھا کباب آہو, آہو کہتے ہیں ہرن کو, اور ہرن کا گوشت جتنے بھی چوپائے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یعنی کہ لذیذ ترین دنیا کا کباب جو ہوتا ہے وہ کباب آہو ہوتا ہے, ہرن کے گوشت کا کباب, جو مطلب دستیاب نہیں ہوتا بازاروں میں, بلکہ ہرن کے شکار پر بھی پابندی ہے. پاکستان میں تو پابندی ہے یہ پتہ ہے مجھے. تو دل جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جل کر کسی کا کباب ہو جائے تو دنیا کے لذیذ ترین کباب کباب آہو سے بھی عشق رسول میں جلے ہوئے دل کا کباب زیادہ لذیذ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
آپ اپنے مکتب اور گھر میں چٹائی کے اوپر بکرے کی کھال بچھاتے ہیں, یہ بتائیے اس پر بیٹھنے میں کیا حکمت ہے؟
بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
صلوا على الحبيب.
ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا اور بولا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں لکھا جاتا ہے؟
مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ بچپن شریف میں ہی ایمان لے آئے، اور جب سے پیدا ہوئے کبھی بھی آپ نے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، نہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کبھی بھی بت کے آگے زمین پر نہیں رکھا. تو یہاں چہرے ہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجہ کریم کو، کرامت والے چہرے کو، مزید مطلب ہے کہ عظمتیں بخشے. کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اس چہرے کی حرمت اور کرامت کو مزید بڑھائے، اس لیے مطلب کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بد مذہبوں کے پاس بچوں کو پڑھانا کیسا؟
بد مذہبوں کے پاس بچوں کو پڑھانا، اس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں نے حرام 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 انہوں نے چند جگہ پر پڑھا، تین بار لکھا حرام حرام حرام. تو بد مذہبوں کے بھی حوالے، اپنے بچوں کو نہ کیا جائے، نہ ان سے بچہ پڑھے نہ بڑا پڑھے. بڑا کوئی سارا دین تھوڑے سیکھ گئے، جب اس کے پڑھے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا. بہت بڑی مطلب حماقت کی بات ہے کہ جی میں تو سب سے دوستی رکھتا ہوں، میں تو سب سے سیکھتا ہوں، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، میں تو بہت پکا ہوں. ایسا پکا لڑک جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا. میں نے آقا اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا، اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. اعلیٰ حضرت نے سمجھاتے ہوئے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ جب دجال خروج کرے گا، دجال آئے گا جب، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہیں گے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہمیں کیا ہوتا ہے، اس مفہوم کے حدیث شریف بیان کی. تو وہ دجال کو دیکھیں گے جا کر، تو دجال شعبدے دکھائے گا کہ اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی، زمین کو اشارہ کرے گا تو سبزہ اگ جائے گا. تو وہ مسلمان جو تھے دیکھنے گئے تھے، اب یہ دیکھ کر کرے یہ تو سبزہ بھی اگوا رہا ہے، یہ تو بارش بھی برسا رہا ہے، اس کے دام تصویر میں پھنس جائیں گے اور معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، مرتد ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو پکا سمجھ کر اپنی پختگی پر اعتماد تو کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، یا اللہ میرا ایمان تو ہی بچائے گا تو بچے گا، اپنی طاقت نہیں. ایسا اپنے پاس کوئی لاکر نہیں ہے، کوئی چوکی دار نہیں ہے جو ایمان پر مقرر کر دوں، بس یا اللہ تیری رحمت سے ہی بچ سکے گا. پھر اگر محافظ کے سپرد کیا، مثلا یہ کہ کسی سے بیعت کر لی، تو پیر بھی ایک طرح سے ایمان کے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے کہ اب پیر ہی بچا دے گا، اللہ بچائے یا نہ بچائے، نعوذ باللہ، بلکہ پیر کا ایمان بھی اللہ ہی بچانے والا ہے. کوئی پیر بھی اپنے اوپر اگر یہ وہ کانفیڈینس کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے کہ نہیں بس میں گمراہ نہیں ہو سکتا، تو ایسا پیر وہ مطلب ہے کہ شیطان ہے، وہ پیر نہیں. جو مطلب ہے کہ اس طرح کا اعتماد کرتا ہے کہ مجھے اب معاذ اللہ کوئی بہکا ہی نہیں سکتا، یعنی کہ بس میں مضبوط ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سب کو بچانے والا ہے، وہی تو آئے گی نہیں کسی پر، وہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص، تو عام پیروں پر تو وہی نہیں آ سکتی، نہ کسی اور شخص پر آ سکتی ہے نبی کے علاوہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، تو اس کی بارگاہ میں ہر وقت آدمی اس کی بے نیازی سے نرستا رہے کہ نہ معلوم اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ہماری تقدیر کیا ہے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، پر ڈرتے رہنا چاہیے. ہم نے تو بزرگان دین کے حالات میں یہی پڑھا ہے، یہاں تک کہ مطلب بعض بزرگوں کی حالت تھی کہ اب چراغ روشن کرتے تو جہنم کی آگ ان کو یاد آ جاتی اور رونے لگتے. کوئی بھی مطلب نے خوف کی بات، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف کی بات دیکھتے تو ان کو جہنم کی تکلیفیں یاد کرتے اور اس سے وہ کانپ جاتے. یہاں تک کہ بعضوں کا کافر کو دیکھ کر کانپنا ثابت ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، کہیں میرا بھی ایمان ضائع نہ ہو جائے، میں کافر کو دے یا اللہ مجھے بچائے رکھنا، میں مسلمان ہوں مجھے مسلمان ہی رکھنا. تو یہ حضرات کے مطلب خوف کے مقامات ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، علم الہی میں ہمارا مقدر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے اس کی بے نیازی سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
آپ کی طرف سے مدنی انعام ہے کہ محلے کی مسجد کی عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائے، جبکہ مشورے میں تاخیر ہونے کی صورت میں مدنی انعام پر عمل ہوگا.
دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کریں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت قویم البرکت قویم المرتبت پروانہ اے شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی قصد معاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. تو رات آرام کے لیے بنائی گئی، رات کو آرام کرنا چاہیے. یہ 2 گھنٹے بھی سچی بات ہے کہ بہت زیادہ، یہ ہمارے معاشرے کا انداز دیکھ کر 2 گھنٹے میں نرس کیا ہے، ورنہ بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا، قصے کہانیاں سنانا یہ سب مکروہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کام کی بات ہے تو کر سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو کر سکتا ہے، علم دین یا دینی مسائل میں تکرار کرنی ہے تو کر سکتا ہے، عبادت کرنی ہے تو کر سکتا ہے. اب رہا مدنی مشورہ، تو مدنی مشورے دن میں بھی ہو سکتے ہیں. چلو اگر آپ کہیں کہ دن کے وقت ہمارے کاروبار یا نوکریاں، تو چھٹی کا دن بھی تو آتا ہے نا اتوار، اتوار اگر آپ رات کو جلدی آرام فرمائیں گے 2 گھنٹے تو یہ زیادہ سے زیادہ ہے، عشاء کے فوراً بعد چلے جائیں اگر کوئی اور کام نہیں، یا مدرسۃ المدینہ ہے تو وہ 41 منٹ کا ہوتا ہے، تو آپ جلدی چلے جائیں رات کو اور جلدی اگر آرام فرمائیں گے تو تہجد بھی پڑھ سکیں گے چاہیں گے تو، فجر کی نماز بھی پہلی صف میں مسجد کے اندر با جماعت مل سکے گی، پھر فجر کے بعد سے لے کر سارا دن اتوار کو اگر چھٹی کا مدنی مشورہ کریں، جہاں جمعہ چھٹی ہوتی ہے وہاں جمعے کو مدنی مشورے ہو سکتے ہیں، کون سا 12-12 گھنٹے کے مدنی مشورے ہوتے ہیں، تو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اتوار کو فجر کے بعد مدنی مشورہ ہو سکتا ہے، فجر کے بعد نہیں ہوتا تو 10-11 بجے ہو سکتا ہے، ظہر تا عصر ہو سکتا ہے. اتوار کو مدنی مشوروں جو میں مدنی مشورہ منایا جہاں جہاں ضرورت ہو یہ سب ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ نے ابھی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں رات کو آرام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حالانکہ کئی بزرگان دین جو رات کو عبادت فرمایا کرتے ہیں، برائے مہربانی اس بات کی بھی وضاحت فرما دیجیے.
آپ نے خود فرمایا کہ رات کو آرام کی ترغیب دلائی، تو یہ ترغیب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. رات کو مطلب ہے کہ سو جانا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ عبادت کے لیے جاگ بھی سکتے ہیں، اور بڑی راتیں جو آتی ہیں اس میں تو خاص کر جاگنے کی ترغیب ہوتی ہے، جیسے کہ عید رات جو شب عید الفطر وہ جاگنے والی رات ہے، کہ جو شب عید الفطر، پھر یہ کہ ذوالحجہ کی دسویں شب، ان بعض راتوں کے بارے میں تو حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان راتوں کو جو عبادت میں گزارے تو اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل زندہ نہ رہ سکیں گے. اس طرح کی مطلب ترغیب ہے. شب براءت میں رات جاگی جا سکتی ہے. شب قدر، خیر اس کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، لیکن مرحل یہ کہ شب قدر کی تلاش میں رمضان کی راتیں. پھر یہ کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تو یہ حضرات مطلب رات کو ہماری طرح نہیں سوتے تھے، البتہ تہجد یہ حضرات بھی پڑھتے تھے. کوف پاک کے بارے میں بھی یاد پڑتا ہے، شاید کہیں پڑھا میں نے کہ بیٹھے بیٹھے آپ آنکھ لگا لیتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے بھی اگر کسی کی آنکھ لگ جائے اور اس ہیئت پر بیٹھا ہے کہ اس کی سرین سے وزن نہیں ہٹا، بالکل سرین کو گاڑ کے بیٹھا ہے، تو مطلب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح نماز کے کسی رکن میں کسی کو نیند آ گئی تو وہ رکن نہیں ہوگا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اسی طرح کوئی چت یا پٹ یا دائیں یا بائیں کروٹ پر گہری نیند سو گیا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر گہری نیند نہیں سویا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کو. تو یہ کہ مطلق نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. تو اس لیے یہ حضرات بیٹھے بیٹھے یا جس طرح بھی بے گہری نیند کے اپنے لیے تہجد کا وقت پا لیتے تھے. تہجد تو یہ چھوڑنے سے اتنی بڑی نعمت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات آپ کا جاگنا مجھے یاد نہیں پڑتا ثابت ہو، لیکن یہ ہے کہ اکثر حصہ بعضوں کا آپ بھی ظاہری طور پر بیدار ہیں، ورنہ نبی کا دل تو سوتا ہی نہیں. نبی کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں جاتا، لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے، آنکھ سوتی ہے. تو نبی سے تو کوئی مماثلت کر بھی نہیں سکتا. تو رات مطلب ایک جنرلی عوام الناس کے لیے جن کا عبادت کا شغل نہیں ہے اور کام کاج کرنے ہیں، مشقتیں کرنی ہیں، تو رات جنرلی طور پر آرام کے لیے اور دنیاوی طور پر بھی ایک عام روٹین جو ہے لوگوں کی، وہ بھی رات کو لوگ سوتے ہیں. رات کے 12 بجے یا 11 بجے نہ گوشت کی دکانیں کھولی جاتی ہیں، نہ سبزی کی، نہ چڑیا لے گی، یہ سارے صبح ہی تو کھلتے ہیں. کپڑے کی دکانیں، مارکیٹیں سب رات کو کھلتی ہیں، دن کو کھلتی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ میں سے بہت سارے دکاندار ہوں گے. تو دنیا کا کاروبار بھی تو دن کو چلتا ہے، تو کیوں نہ دعوت اسلامی کا کاروبار بھی دن کو چلایا جائے. یعنی ایجوکیٹڈ طبقہ جو صبح سویرے نوکریوں پر جاتے ہیں، مزدوریوں پر جاتے ہیں، وہ لیبر طبقہ، دکاندار طبقہ، وہ جب سونے کے لیے بستر کا رخ کریں اور دعوت اسلامی والے 11 بجے آنکھیں ملتے ہوئے مدرسۃ المدینہ قائم کرنے چلیں تو یہ کیسے کام چلے گا. تو اس لیے مطلب لوگوں کو جس میں ہم زیادہ سے زیادہ پا سکیں، ہم ایسا وقت ہوتے ہیں، مدرسے، اسکول، کالج سب دن کو تو چلتے ہیں، سارا نظام دن کو چلتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کام سارے دن کو ہوں. اور ویسے بھی حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں کے اوقات میں برکت عطا فرما. تو ذہن نصیب ہمارے تنظیمی کام بھی زیادہ زیادہ دن کے وقت ہوں اور رات کے وقت نہ ہوں. رات کو پھر ہمارے اسلامی بھائی بیچارے دیر سے جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہی ہوں گے. والدین کہاں خوش ہوں گے رات کو آپ 2-2 بجے جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.